الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه الإمام مسلم رحمه الله. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں, رمضان شریف کی آمد میں صرف ایک ہفتے کا وقت باقی ہے تقریبا, اور گزشتہ ہفتے ہم نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی تھی کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اس کی برکتوں کو, رحمتوں کو اور فضیلتوں کو حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی کچھ تیاری کر لیں, اپنی بھی کچھ پریپریشن کر لیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کی برسات ہوگی اس میں ہمارا بھی اچھی طرح سے حصہ ہو جائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بدعا آئی ہے ایسے آدمی کے اوپر جس کو رمضان شریف کا مہینہ مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ آمین کہا 3 مرتبہ, فرمایا کہ ہاں جبرائیل تشریف لائے تھے اور 3 بددعائیں کی تھیں, اس پر میں نے آمین کہا. ان 3 بددعا میں سے ایک یہ تھی کہ جس بندے کو اپنے ماں باپ مل جائے یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے بڑھاپے کی حالت میں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے, اور دوسرا یہ کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے, اور تیسرا کہ جس بندے کو رمضان شریف کا مہینہ مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. فرمایا تو جبرائیل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہی, تو ظاہر ہے کہ بہت سخت وعید ہے. جبرائیل جو ہے وہ سید الملائکہ, تمام ملائکہ کے فرشتوں کے سردار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین والانبیاء والمرسلین, تمام انبیاء و مرسلین کے سردار. جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور ہمارے نبی آمین کہہ رہے ہیں, تو بتائیے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ تو اس لیے بہت سخت وعید ہے یہ کہ جس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. تو اس لیے ہر ایک انسان کو اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے, اور گزشتہ ہفتے میں ہم نے ذکر کیا تھا کچھ ظاہری تیاری ہوتی ہے, کچھ باطنی اور روحانی تیاری ہوتی ہے. ظاہری تیاری تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال وغیرہ درست کر لے, 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے, جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالے, تلاوت قرآن کریم کے اندر پابندی اختیار کرے, اور بھی جو اعمال وغیرہ ہیں اس کے اوپر توجہ دے, دعائیں کریں, ذکر کریں, اور اللہ ہمت دے تو کوئی ایک نماز نفل جو ہے اس کی پابندی کرنے والا بن جائے, چاہے تہجد کی, چاہے اشراک کی, چاہے کوئی اور نماز, صلاۃ الضحیٰ وغیرہ. اور باطنی تیاری ہے کہ انسان اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے, اپنے معاملات کو صاف کر لے, کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے تو اس کو ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے, کسی کی کوئی بے عزتی کی ہے, بات بند کر رکھی ہے, اس سے معافی مانگ لے, کسی سے بات بند ہو اس سے بات شروع کر لے, سلام کر لے اس کو, کوئی معاملات وغیرہ ہے اس کو صاف کر لے. تو یہ ہوتی ہے انسان کی باطنی تیاری, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب رحمتوں کی برسات ہو تو اس آدمی کو بھی اس کے حصہ ملے اور اس کا فائدہ حاصل ہو. چونکہ ابھی میں آج بیان کے لیے سوچ رہا تھا, یہ حدیث جو میں نے لمبی پڑھی آپ کے سامنے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اور بڑی عجیب اور بہترین حدیث ہے. اس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون من المفلس, کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا ترجمہ ہم لوگ بھی اردو میں بھی اسے, گجراتی بھی مفلس بولتے ہیں, غریب فقیر آدمی, بینک کرپٹ, جس کے پاس یعنی کچھ پیسہ نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، اور قلاش جس کو بولتے ہیں، خالی جیب. تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو عام طور پر جس طرح ہمیں بھی مفلس کا مطلب یہی معلوم ہے، صحابہ اکرام نے بھی یہ جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم یعنی پیسہ وغیرہ ہو اور نہ کوئی سامان وغیرہ ہو. تو نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ گھر بار ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو ایسا آدمی ہے مفلس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سوال پوچھا، صحابہ اکرام نے ایسا جواب دیا. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف فرمائی کہ اصل مفلس کون ہے. تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ سب سے بڑا مفلس میری امت میں ایسا شخص ہے، ایسا انسان ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، یعنی اس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے. لیکن آگے فرمایا کہ ویاتی قد شتم ھذا، وہ آیا ہوگا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اور اس نے کسی کو کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، جھوٹا الزام لگایا ھوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو اس نے بلا وجہ مارا ھوگا کبھی دنیا کے اندر زندگی میں، اور فرمایا کہ وسفک دم ھذا، اور کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا، اور فرمایا کہ واکل مال ھذا، اور کبھی اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق، جس چھین کر، جھوٹ بول کر، ظلم سے، دھوکہ دے کر، دغا بازی کر کے، وعدہ خلافی کر کے. تو فرمایا کہ وہ بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن یہ بھی کام اس کے اکاؤنٹس میں ہوں گے. کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیعطا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ جو اگر دنیا میں حل نہیں ہوا تو وہاں اللہ حل فرمائیں گے، اور پھر کس طرح حل ہوگا وہاں اس روایت میں بتایا گیا، فرمائیں گے لہذا اب اس آدمی کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی جس کو اس نے گالی دیا تھا دنیا کے اندر. اور بھی لوگ آئیں گے کہ مجھے بھی مارا تھا، اللہ کے ریکارڈ میں سب ہے، فرشتہ سب چیزیں لکھتے ہیں، کوئی چیز وہاں ضائع ہونے والی نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز محفوظ ہے. کوئی کہے گا کہ ہاں اس نے مجھے مارا تھا بلا وجہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مار کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو کچھ دے دیں گے، اور نیکیاں دے دیں گے اس کو. کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے قرض لے کر میرا قرضہ ڈبا دیا تھا اور میرا حق لے لیا تھا، واپس نہیں کیا، اس کی طرح اور نیکیاں اس کو دے دیں گے. کوئی کہے گا آگے کہ اس نے جو ہے وہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، جو کام میں نے نہیں کیا تھا اور اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اور نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اور بھی اصحاب حقوق آتے رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی نیکی جو بہت ساری زکوٰۃ نماز لے کر آیا ہوگا سب اس دوسروں کو دیتے جائیں گے، جو ہی مانگتا جائے گا حق اپنا دنیا کے اندر جس نے ظلم کیا ہوگا اس شخص نے، یہاں تک کہ وہ دیتے دیتے اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی تو مانگنے والے باقی ہیں، اور آدمی کوئی کہہ رہا کہ ہاں مجھے بھی مارا تھا، مجھے بھی گالی دیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھ پر الزام، اور بھی باقی ہے، پوری لسٹ لمبی. اب کیا کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، کہ اگر اور حقوق باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں اب ختم ہو جائیں گی تو اب وہ صاحب حقوق جو ہے ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر لاد دیے جائیں گے. بولے کیا تیرا کیا معاملہ ہے؟ گالی دیا تھا، تیرے گناہ ہم یہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں، اس پر لاد دیتے ہیں. فی حاض کے فتوریحت علی، اور سب کے گناہ جو بھی اصحاب حقوق ہوں گے سب کے گناہ معاف کری گویا اس کے اوپر لاد دی جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکی ایک بھی نہیں بچے گی اور گناہوں کا انبار لگ جائے گا اس کے پاس، اور فتوریح فی النار، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے یہ. اس سے اشارہ کیا گیا ہے حقوق العباد کی اہمیت کی طرف، کہ صرف شریعت میں یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ایک فیلڈ کے اندر ایک راستے پر بس چل پڑے سیدھا. بس کون سا راستہ؟ عبادت کا راستہ. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت پانچ نمازیں پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ جو ہے وقت پر نکال رہا ہوں، اور اللہ نے مال دیا ہے، عمرے بھی کیے جا رہا ہوں، حج بھی کر چکا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حقوق العباد، کہ کتنے سارے بندوں کا حق اس کے ذمے لازم ہے، کتنے لوگوں سے اس نے ظلمن مال چھینا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو وہ گالیاں دے چکا ہے، کتنے لوگوں سے اس کی بات بند ہے، کتنے رشتہ داروں سے وہ رشتہ داری توڑ چکا ہے. تو یہ بولتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے تمام حقوق بندے پر معاف کر دیں گے. کسی بندے نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ شرمندہ ہے دل میں، تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تیری شرمندگی تیری توبہ ہے، جا تو جنت میں چلا جا. سبحان اللہ، اللہ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن سنت اللہ، اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنی نیکی کا بدلہ ملتا ہے اور برے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے. تو دو طرح کے حقوق انسان پر واجب ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق اللہ جو ہے اللہ کی مرضی، کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہیں گے تو، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی زندگی بھر لیکن اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو سزا دیں گے، اللہ کی مرضی. لیکن جو حقوق العباد کسی کے ذمے ہیں، بندوں کے حقوق، تو وہ اللہ معاف نہیں کریں گے کسی بھی حال میں، اور اس کو وہاں بدلہ دینا ہی پڑے گا، اور وہاں اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کی نیکیوں کی. جیسے اس روایت میں نے یہ بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت صحیح روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، سکے کے دونوں رخ، دونوں میں بیلنس کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک انسان تو عبادات میں بہت بڑھ گیا، رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ماشاء اللہ روزے بھی رکھ رہا ہے خوب طریقے سے، اور بہت سے دیگر اعمال کر رہا ہے، قرآن کریم کا ختم کر رہا ہے، لیکن معاملات کے اندر تو وہ اسی سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا. اس کے تعلقات جو ہے، اس کے معاملات جو ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، وہی برے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی عبادت تو بہت زیادہ کر لے لیکن حقوق العباد نہ ہونے کی وجہ سے مفلس بن جائے. اور مفلس کا مطلب جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ لوگوں کے حقوق ضائع کر کے آیا ہے، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر اس کے حقوق باقی ہیں تو ان لوگوں کی گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے. اب خود سوچیں کہ وہ بندہ کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا بدبخت ہوگا وہ بندہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے کہ جو خوش ہوگا کہ میں تو بہت ساری عبادتوں کا ڈھیر لے کر جا رہا ہوں، لیکن وہاں پتہ چلے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا. تو اسی وجہ سے ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں معاملات کے اندر بیلنس رکھ کے چلیں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے سے اپنی پچھلی عمر میں کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں، کچھ ناچاکی ہو چکی ہے، کچھ ظلم ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے معافی تلافی کر کے آئے. دنیا کے اندر اس کو معلوم ہے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس بندے سے اپنا معاملہ صاف کر کے آئے، یا تو اس کا حق ادا کر دیں یا پھر اس سے معاف کروا لے کم از کم، ورنہ قیامت کے اندر اس کے لیے کوئی دوسرا، سانس بند ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. تو یہ بھی گویا رمضان شریف کی تیاری سے متعلق ایک بات تھی، چونکہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ رمضان شریف کے اندر عبادتیں کریں، قرآن کریم کے ختم کریں، اور صدقات دے، زکوٰۃ دے، للہ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ہر ایک بندہ چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے، یہ رمضان شریف کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا موسم ہے، اس سے انسان بندہ فائدہ اٹھائے. لیکن اس بات پر بھی توجہ دیں کہ کہیں اس کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب تو نہیں ہیں. ایک بہت کامن مسئلہ جو ہے وہ عام طور پر سنایا بھی نہیں جاتا، اس پر بات بھی نہیں ہوتی ہے، میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، میراث، انہیریٹنس، وراثت کا مسئلہ. بہت کم پرسنٹیج ہیں جو اپنے کسی باپ وغیرہ کے مرنے کے اوپر شرعی طریقے سے میراث تقسیم کرتے ہیں، بہت کم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع نازل فرمایا. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے. ابھی باپ کا انتقال ہو گیا, بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی, اور بھائی لوگ تقسیم کر کے آپس میں ادھر ادھر چلے گئے, بات ختم ہو گئی. حالانکہ جتنا بھائی کا حق تھا اس کا ہاف جو بہن کا بھی حق تھا اس میراث کے اندر, چاہے اس کی شادی کیوں نہ ہو چکی ہے, چاہے وہ کنٹری کیوں نہ چھوڑ چکی ہے, لیکن بیٹوں کو جو ہے وہ اس پر ذرا بھی اس خیال بھی نہیں آتا کہ یہ باپ کے مال میں ہماری بہن کا بھی جو حصہ ہے. اور یہ گویا کہ ایک عام بات ہے, کامن بات ہے. یہ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میراث کا مسئلہ تو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کیا ہونا چاہیے اس کے اندر, اللہ کا کیا حکم ہے اس کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جاہل ہونا اور نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں بنے گا اس کو. جب وہ مسلمان ہے اس کو کم از کم اللہ اتنی موٹی موٹی سی بات تو اس کو یاد ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, اللہ نے میراث میں کس طرح تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ سب جو حقوق, اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہوں اس دنیا کے اندر, خوب نمازیں پڑھ رہا ہوں, خوب زکاتیں دے رہا ہوں, لیکن بہن کا جو فرض حصہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے. وہ تو جب تک وہ اس دنیا کے اندر ادا نہیں کرے گا وہ اس کے اندر بنا ہوا ہے, اور آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ سی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف انسان کی توجہ بھی نہیں جاتی, تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ پوری زندگی کے لیے لائف اسٹائل ہے, پوری لائف اسٹائل ہے وہ, ایک مکمل زندگی. انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے, سانسیں لیتا ہے, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد جو بچے کی زندگی آگے بڑھتی ہے, کچھ بڑا ہوتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, احکام کا مکلف ہوتا ہے, پھر وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے, اور جو بھی اس کے تربیت کے اندر جو مراحل آتے ہیں, وہ بالغ ہونے کے بعد جو مسائل آتے ہیں, اس کے بعد نکاح کرتا ہے, نکاح کا مسائل, طلاق کے مسائل, اور بھی دیگر بزنس کے مسائل, بیو بیچنے خریدنے کے مسائل, معاملات کے مسائل, تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس فیلڈ کے اندر چلتا رہتا ہے دنیا میں. لیکن کوئی ٹائم ایسا نہیں آتا جب اس کے لیے کوئی حکم شرعی نہ ہو, اللہ کا کوئی حکم نہ ہو, یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں اتر جائے. پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان یہ بول کر چھوٹ نہیں سکتا کہ مجھے اس کا حکم معلوم نہیں تھا. جو انسان جس چیز میں انوالو ہوتا ہے اس کو اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے بالکل, چاہے پوری جزیات میں اس کی موٹی موٹی بات ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. جو انسان بالغ ہو رہا ہے اس کو طہارت کے مسائل جو موٹے معلوم ہونا چاہیے, فرض عین ہے. کوئی لڑکی بالغ ہو رہی ہے اس کو اپنے مسائل معلوم ہونا چاہیے, فرض عین ہے. کوئی آدمی اپنا بزنس شروع کر رہا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ خریدنے میں بیچنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, انٹرسٹ کس کو بولتے ہیں, سود کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, سود کی کتنی قسمیں ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے, کون سی چیزوں کا بزنس کر سکتے ہیں, کون سی چیزوں کا بزنس نہیں کر سکتے, گیملنگ کسے کہتے ہیں, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. جب انسان اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس کو دیکھ کر چلنا ہے, اس کو فرض عین ہے اس کے اوپر. آدمی نکاح کرنے جا رہے ہیں, نکاح کے اندر بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے اس کے اوپر, کہ وہ جانے کہ نکاح کے بعد میرے لیے کیا کیا ذمہ داری ہے شریعت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, بیوی کے کیا کیا حقوق واجب ہوں گے میرے اوپر, بیوی سے جو فائدہ اٹھاؤں گا میں اس میں کیا 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 باؤنڈریز ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی چیزیں معلوم نہیں, اتنی اہم چیزیں یعنی. تو جب جو انسان جس کام میں انوالو ہوتا رہے گا اس کا سیکھنا اس پر فرض عائن ہے. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان کے اوپر. تو یہ پوری زندگی شریعت کے احکام کے نیچے انسان کو گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کی روشنی میں اس کو زندگی گزارنا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اپنے طور پر تو سمجھے گا کہ میں بہت کامل انسان ہوں, میں بہت اچھا مسلمان ہوں, لیکن اس طرح بہت سارے بندوں کے حقوق جو ہے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے کہ اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا, اور قیامت کے دن اس کا وہی حال ہوگا اس مفلس کی طرح, جو روایت میں نے شروع میں بتائی آپ کو, جس کو میں پھر سے ایک بات ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتائے تم کا مفلس کون ہے. تو صحابہ نے کہا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ سامان ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, مفلس آدمی وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کر آئے گا, نماز روزے زکات سب لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جو اس سے حق مانگیں گے وہاں پر. اور اگر حق مانگنے والے اور باقی ہیں اور اس کے پاس اب نیکیاں ختم ہو چکی ہیں تو ان لوگوں کی گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے. فرمایا یہ میری مفلس کا سب سے بدترین امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا. تو اسی وجہ سے الحمدللہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, لوگ اپنی عبادتیں بڑھائیں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, اور بہت سے بندے انشاءاللہ اعتکاف بھی کریں گے, بہت سے اعمال کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں, اس کی بھی لسٹ بنائیں کہ میرے ذمے کون کون سے بندوں کے حقوق واجب ہیں, تاکہ میں اس کو بھی ادا کرنے والا بنوں یا کم از کم اس کی میں معافی تلافی کر سکوں. بس میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنی زندگی کو 100% جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.